الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں وہ شخص من یرید اللہ کہ وہ اللہ تعالی کا مراد ہدایت بنتا ہے. جب اللہ نے ارادہ کر لیا اس کی ہدایت کا تو وہ مراد ہدایت ہے. اور اللہ کے ارادے میں ہر ارادہ مراد آباد رہتا ہے. اللہ کا کبھی ارادہ ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی صاحب قدرت ہیں. ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مراد تک نہ پہنچے. لہذا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ہدایت والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اس کی ولایت میں ذرا بھی شبہ نہیں. یہاں تک کہ اگر اس کا نفس و شیطان بھی ماحول سے متاثر ہو کر اپنا کچاپن دکھائے اور بچاپن دکھائے اور چچاپن سے وہ نزول کرنے لگے اتر جائے کہ ہم کچھ نالائقی ہی کرتے رہیں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہتا ہے تو وہ خود بھی نالائق نہیں بن سکتا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہے اور وہ نالائق بننے کے ارادے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کمزور معلوم ہوتا ہے اور ایسا عقیدہ کفر ہے, یہ کافر ہو جائے گا. بتاؤ اللہ کا ارادہ زیادہ قوی ہے یا بندے کا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو لائق بنا دوں اور یہ نالائق چاہتا ہے کہ میں نالائق ہی رہوں, تو کس کا ارادہ غالب ہوگا؟ لہذا اللہ سے ارادہ ہدایت مانگو, یہی مانگو کہ اللہ ہم سب نالائقوں کے لیے آپ ارادہ فرمائیے کہ ہم لائق بن جائیں, پھر یقیناً ہمارے لائق بننے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہوگا.
سبحان اللہ. آمین.
بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بدو گیا مدینہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے لائق اور ولی اللہ بنا دیں تو آپ کا نبی خوش ہو جائے گا, کیونکہ میں آپ کی نبی کا امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں, حریص ہیں اصلاح حال پر, اور اگر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا گناہوں سے تو شیطان خوش ہوگا اور آپ کے نبی کو غم ہوگا. نبی آپ کا دوست ہے, شیطان آپ کا دشمن ہے. آپ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دشمن شیطان؟ کسی حقیر کو مت سمجھو, بعض وقت دیہاتیوں سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑے بڑے اکابر آئے اور ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی, لیکن ایک دیہاتی بزرگ آئے عرب کے بدو, بدوی کہتے ہیں گاؤں والے, انہوں نے کہا اتنا دو جملے میں تعزیت کی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی تسلی نہیں ہوئی کسی اکابر سے. بعض لوگ چھوٹوں سے کام ہو جاتا ہے, مگر چھوٹوں کو اپنے کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے. ہدہد کا ایک علم تھا, اس نے کہا تھا اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کو بلقیس کی سلطنت کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں. تو اس نے ایک پیغمبر کے علم غیب کی نفی کی اور قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمایا تو یہ مسئلہ نہیں بن گیا کہ کسی کو علم غیب نہیں سوائے اللہ کے؟ کیا ہدہد بھی وہابی تھا؟ اگر ہدہد بھی وہابی تھا تو وہابی بہت پرانے ہیں بھائی. لا یعلم الغیب الا هو, اللہ فرماتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی علم غیب نہیں جانتا. سرور عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو خیر ہی خیر سمیٹ لیتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا، اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا، تو آپ تلاش میں پریشان نہ ہوتے، صحابہ سب پریشان ہو رہے تھے اس کی تلاش میں. نبی کیا کسی کی پریشانی دیکھ سکتا ہے عقیل بغیر رکھتے ہوئے؟ یہ ہار وہاں چھپا ہے، خود بھی پریشان اور صحابہ بھی پریشان، اور یہاں تک کہ تیمم کرنا پڑا بے ضرورت. اگر مجبوری نہیں تھی تو تیمم کیسے جائز ہوتا صحابہ کا؟ تیمم کی آیت میں ہی نازل ہوئی، اس ہار کے گم ہونے سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا اور سفر نہیں کیا جا سکا. اگر نبی کو علم ہوتا کہ یہاں ہار موجود ہے تو تیمم کیسے جائز ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کی بیٹی کتنی قسمت والی ہے تو اس کی برکت سے قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ نازل ہوا. اس کو کام نہیں بنے گا اپنے زور و بازو سے. خوب غور سے سن لو، اللہ زور سے نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے. اللہ طاقت سے نہیں ملتا، بندگی اور عاجزی سے ملتا ہے. رونا شروع کرو کہ ہم نے بہت آزما لیا اپنے دست و بازو، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. رونا شروع کرو. جدھر جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ، ماں کا خون چھاتی کا دودھ سے کنورٹ اور ٹرانسفر ہوتا ہے، دودھ میں تبدیل ہوتا ہے. جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا غضب غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور رونا اللہ کی یاد میں یا رونے والوں کی شکل بنانا، اصل تو رونا ہی ہے لیکن کسی کا دل میں سختی آ جاتی ہے، پھر اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ شریعت کا احسان ہے کہ نہ رونا آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. انکو فیلم تبکو فتباکو، رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. لیکن جب رونے کی تدبیر موجود ہے، جب رونے کی ایک تدبیر بھی ہے وہ تدبیر کرو. ایک عالم نے کعبہ شریف میں مجھ سے کہا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں اور میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ یہاں بھی آ کر نہ رونا آئے جس کو کعبے میں. میں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کی قسمت خراب نہیں ہے، آپ ملتزم پر جاؤ، وہاں کچھ بندے پہلے سے رو رہے ہوں گے، غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اپنی بگڑی بنا رہے ہوں گے اپنے اشک ندامت سے. انشاءاللہ آپ کو ایسا رونا آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. فوراً انہوں نے جا کر طواف کیا، سات چکر، مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھی اور ملتزم پر جائے گئے، وہاں کچھ لوگ پہلے سے رو رہے تھے، جب رونے والوں کی صحبت ملی تو رونا آ گیا اور خوب روئے. آ کر خود مجھے بہت جزاک اللہ دعائیں دی. میں نے کہا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. ایک بڑے ڈائریکٹر تھے ہاں حج کے، کئی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنت کا راستہ کیا ہے. میں نے کہا جنت کے قافلے میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگے جنت کا قافلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں صالحین اور اللہ والے رہتے ہیں. لہذا رونے کا طریقہ جس کو ہے، دل سخت ہو وہ آہوزاری کرنے والوں کے ساتھ رہے. جہاں 10 آدمی رو رہے ہوں رونے کی وجہ بھی نہ معلوم ہو، وہاں 1 منٹ بیٹھ جاؤ اور رونے لگو، اور جہاں 10 آدمی ہنس رہے ہوں ہنسنے کی وجہ بھی نہ معلوم، آپ کو خود ہی ہنسی آ جائے. ایک مشین ملتی ہے جس میں ہنسنے کا کیسٹ بھرا ہوتا ہے، میں ڈپریشن اور ٹینشن کے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اس کو سنو تاکہ ہنستے رہو، ہنستے رہو اور اللہ کی محبت میں پھنستے رہو، ورنہ غم میں دھستے رہو گے اور پھر آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤ گے. وہ زمانہ گیا جب خون نکلوایا جاتا تھا، اب خون چڑھوانے کا زمانہ گیا. اب تھوڑا رو، زیادہ دوستوں میں ہنسو بولو اور ایک سیب بھی کھاؤ، دل کمزور نہ ہونے پائے، ورنہ ڈپریشن عام ہو رہا ہے، ٹینشن عام ہو رہا ہے، خشکی بڑھ رہی ہے. جس کو پاگل ہونا ہوگا، آپ طبی بات سن لیں اختر سے، اختر حکیم بھی ہے اور طبیب بھی ہے الحمدللہ. جن لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہے، نیند کی کمی شروع ہوئی ہے. لہذا جب نیند میں کمی ہو، ہوشیار ہو جاؤ. اور انگریزی دواؤں سے نیند لانے کی کوشش مت کرو. خانقاہ میں آ کر میر صاحب سے ایک نسخہ لکھوا لو ہیموپیتھک کی، جو بے ضرر ہے. چاہے تو ایک پاؤنڈ کی بوتل پوری پی جاؤ، کوئی نقصان نہیں. اور چاہو تو 30 قطرہ سوتے وقت پی لو، مزیدار نارمل نیند آئے گی. نیند کے لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے ہدایت کی کہ 6 گھنٹہ عام لوگوں کے لیے، 8 گھنٹہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے. یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے. اور جب حضرت کو اچھی نیند آتی تھی، گہری نیند، مزیدار وہ ہے کہ نیند کا احساس نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں. اگر سونے والے کو یہ احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو نیند کہاں؟ یہ تو اندر سے چالاک، اوپر سے آنکھ بند کی ہوئی. نیند وہ ہے جو آپ کو بالکل ہوش اڑا دے. ایسی فانی وہ شخص ہے. کہتے ہیں ہم کتنا مٹ جائیں، اس کا دو جواب ہے. اتنا اللہ کے راستے میں اپنے کو مٹاؤ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. نمبر دو، نفس کی بری خواہشات کو مٹا دو اور خون آرزو کر لو. نمبر تین، اتنا مٹاؤ کہ شریعت آپ کا مزاج ثانی بن جائے، عادت ثانیہ، طبیعت ثانیہ بن جائے، کہ بغیر اللہ کی عبادت کی نیند ہی نہ آئے. اور بغیر گناہ چھوڑے ہوئے نیند ہی نہ آئے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب نیند اچھی آتی تھی گہری، تو فرماتے تھے الحمدللہ غرق ہو کے نیند آئی. غرق ہو کے، غرق آئی، ڈوب کے آئی. بہت نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبب آرام بنایا. اس لیے میں بحیثیت طبیب کی کہتا ہوں کہ جب نیند میں کمی ہونے لگے فوراً اس کا فکر کرو، ورنہ انجن بھسٹ ہو جائے گا. اور صحت خراب ہو جائے گی، خشکی بڑھ جائے گی، مزاج غیر معتدل ہو جائے گا، اور فول منہ سے نکلنے لگے گا. برطانیہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام آل فول ہے. میں نے کہا کہ آل فول کے وزن سے ملتا ہے. تو صحبت کا یہ اثر ہے. صالحین میں رہو گے انشاءاللہ ایک دن صالحین بن جاؤ. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مضمون پڑھا تھا 17 سال کی عمر میں، جب میں طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس زمانے کے کسی قریبی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا اور وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا، اور بار بار آنا اس ولی اللہ کے پاس اس کو 16 آنا بنا دیتا ہے. جب آتا ہے پہلے تو 1 آنا رہتا ہے، لیکن بار بار آنا سے پھر 2 آنا، 3 آنا، 4 آنا، آخر میں 16 آنا ہو جاتا ہے. اور بعضے 17 بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ پڑھی تھی 17 ہی سال کی عمر میں، کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی مٹھاس چاہتے ہو تو عربی زبان پڑھو. اسی وقت سے مجھے عربی کی توفیق ہو گئی. طبیہ کالج کا کورس بھی کرتا تھا، شام کو آ کے عربی پڑھتا تھا، شام کو آ کے عربی پڑھتا تھا، تھوڑی سی دیر، آدھا گھنٹہ بس، مگر آہستہ آہستہ عربی سے مناسبت ہو گئی. اسی وقت میں عالم نہیں تھا، اس وقت حکیم تو ہو رہا تھا، لیکن میں ایسے الفاظ بولتا تھا کہ علماء میرا منہ دیکھتے تھے. ایک عالم سے میں نے کہا جناب کے مراغب کیا ہے؟ مراغب مرغوب کی جمع. مجھے تو دیکھنے لگے، میں لغت بھی دیکھتا رہتا تھا اور چپے چپے یاد بھی کرتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عربی بہت مشکل ہے، میں نے کہا چونکہ مومن کی زبان جنت میں عربی ہوگی تو عربی مشکل ہو ہی نہیں سکتی.
سبحان اللہ,
ہم مومن کا وطن جنت ہے, بتاؤ مومن کا وطن جنت ہے اور وطن کی زبان اس کی فطری زبان ہوتی ہے.
سبحان اللہ,
تھوڑی سی محنت کر لو بس انشاءاللہ سارا قرآن شریف سمجھنے لگو گے کہ میرے رب نے کیا فرمایا. 20 منٹ بھی روزانہ پڑھ لو, 20 منٹ سال بھر کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن پاک سمجھنے لگیں گے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے.
سبحان اللہ,
ابا کی زبان سمجھنے کے لیے تو پڑھو گے اور بی بی اگر کونسلیٹ عربی سعودیہ کے سفیر کی بیٹی آپ کو بیاہ دی جائے اور بہت تھی اور رات کو آ کر کہے کیسا حل کا یا شہر, تو آپ کیا کہو گے؟ صبح نورانی صبح ہی قاعدہ عربی کا لے کر دوڑو گے پڑوس کے کسی مولوی کے پاس اور کچھ بسکٹ بھی لے جاؤ گے, کچھ ہدیہ تحفہ بھی کی کہیں انکار نہ کرنا. تو جب لیلا کی محبت میں عربی آسان ہوگی تو مولا کی محبت میں عربی کیوں نہ آسان ہوگی؟ اگر کسی عرب لڑکی سے شادی ہو جائے تو پھر آپ عربی پڑھو گے عربی, تو کیا وجہ ہے کہ لیلا کے لیے تو عربی آپ پر آسان ہو جائے اور مولا کے لیے عربی آسان ہو؟ اور جن کا گھر خاص دینی ادارے کے قریب ہو, ایک مصدر بھی روز یاد کر لو, ایک مصدر خالی, جیسے اشرب پینا, شارب مانے پینے والا, مشروب مانے جو چیز پی جائے, تو آپ 30 دن میں 30 مصدر یاد ہو جائیں گے. چلو 4 جمعہ نکال دو تب بھی 26 خیر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا, ہدایت کے دو معنی ہیں, راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچا دینا.
سبحان اللہ,
پہلا مفہوم کو عربی میں کہتے ہیں اراعت الطریق, راستہ دکھایا, وہ ہے نیپا چورنگی. اراعت الطریق راستہ دکھانا, منزل کو دکھانا, وہ منزل ہے آپ, وہ فلاں صاحب کا گھر وہاں ہے سامنے دیکھو, یہ اس کا نام عربی میں کیا ہے؟ اراعت الطریق. اراعت الطریق, اراعت معنی دکھانا, رویت معنی دیکھنا, اراعت معنی دکھانا, راستے کو دکھا دینا. اور دوسرا مفہوم ہے منزل تک پہنچانا, اس کو عربی میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. ایصال وصل سے ہے, وصل کا باب افعال ہے, یوں سال تھا اصل میں, واو کو یا سے تبدیل کیا. ایصال المطلوب منزل تک پہنچانا. تو مدرسہ ہم کو عالم منزل کرتا ہے, منزل کا علم دیتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے اور فجر کی ایسے ہے اور فطرہ اتنا دینا چاہیے, زکوٰۃ اتنی ہے اور نماز اشراق کا یہ طریقہ ہے. لیکن اللہ والوں کی صحبت ہم کو بالغ منزل کرتی ہے, وہ ہمیں درد دل دیتے ہیں کہ اس طرح مغرب پڑھی جائے گی, سجدہ اس طرح کیا جائے گا. یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ سجدہ 2 کیوں ہے اور رکوع 1 کیوں ہے. علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں کہ سجدہ 2 اس لیے رکھا اللہ نے تاکہ مومن ہمارا عاشق بندہ شیطان کو چیلنج کر سکے, للکار سکے کہ ظالم جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں, تو نے 1 سجدہ نہیں کیا, میں 2 سجدہ کروں گا اپنے مولا کو. جلا کے خاک, میں آستین کھینچ رہا ہوں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. یہ شیطان کو جلانے کے لیے, رغمت للشیطان, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدہ رکھا اور رکوع 1 رکھا, ورنہ سجدہ بھی 1 رکھتے. یہ کتاب فقہ شامی نے لکھا ہے کہ رغمت للشیطان, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تو نے میرے مولا کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں مانا, 1 سجدہ بھی نہیں کیا اور ہم ڈبل 2 سجدہ کریں گے, جل کے خاک, اس کو جلا کے خاک کرنا ہے, جلا کے خاک میں کر دوں تو داغ نام نہیں.
اللہ پاک دم سلامت رکھے ملائکہ,
اسی لیے میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے. اس میں کیا راز ہے؟ شامی لکھتے ہیں کہ میت کے سر کے پاس میت کے پیر کے پاس امام کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ توازو تو یہی ہے, بزرگ بیٹا ہوا ہے, ولی اللہ ہے, اس کے پیر کی طرف امام کھڑا ہو. لیکن نہیں, سینے کے سامنے امام کا کھڑا ہونے کا کیا راز ہے؟ کہ سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے, کلمہ ہے. تو گویا امام واسطہ دیتا ہے اللہ کی رحمت کو کہ آپ اس کو بخش دیجیے کہ میں اس کے اس سینے کے سامنے ہوں جس میں دل ہے اور دل میں کلمہ ایمان ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ,
ماشاء اللہ,
ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں, اگر اس سے خطا بھی ہوگی تب بھی وہ مراد رہے گا. بتا رہا ہوں کیوں, توفیق توبہ سے اپنا بچہ جب ہوتا ہے تو پیخانہ پھرتا ہے یا نہیں؟ تو ماں اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھما کر کے دیوار سے چھپکیلی کی طرح چپکا دیتی ہے یا نہلا دھلا کر پھر پیار کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مراد بناتا ہے, اپنا پیارا بناتا ہے, اگر ان سے خطا بھی ہو جائے گی, فتاب اللہ علیہم لیتوبو, صحابہ پیارے تھے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو توفیق توبہ دیتے ہیں آسمان سے تاکہ زمین پر توبہ کر لیں. لیتوبو علی الارض, یہ اللہ کے پیار کی علامت ہے. مفسرین ترجمہ اس کا لکھتے ہیں, فتاب اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ مہربانی فرمائی. تو معلوم ہوا جس کو توفیق توبہ نصیب ہو, یہ اللہ کی مہربانی, خدا پاک کی رحمت کی علامت ہے.
سبحان اللہ.
اور جو اپنے گناہ پر ڈٹا رہے تو سمجھ لو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق توبہ سے اور پیار سے محروم ہے, غلاظت و نجاست گٹر میں گرا ہوا ہے, نکلتا ہی نہیں. فتاب اللہ علیہم لیتوبو, تو جس کو جس جو توبہ کرتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دائرے محبوبیت سے اس کا ایگزٹ نہیں ہوگا, محبوب ہو کے مرے گا. اس لیے جہاں صدور خطا ہے وہاں توبہ کر کے صاحب عطا بھی ہو جاؤ. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور محبوب رکھے گا. یحب مضارعہ, مضارعہ کے اندر دو زمانہ عربی گرامر سے لازم ہے, حال اور استقبال. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور محبوب رکھے گا توبہ کرنے والوں کو. رکھتا ہے, رکھے گا, دو زمانہ ضروری ہے. تو کس قدر امید اللہ تعالیٰ نے دلائی. نا امیدی کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے. ہی مشور نا امید, کبھی مجھ نا امید نہ ہو. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست, اندھیروں کی طرف مت جاؤ, بے شمار آفتاب ہے. کوئی نا امیدی مرو امید ہاست, نا امیدی کی گلیوں میں بھی مت جاؤ, بے شمار امیدیں ہیں. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست, اندھیروں کی طرف مت جاؤ, بے شمار آفتاب اللہ کی رحمت کے موجود ہیں. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے ہم سے ہماری خطاؤں کو نہیں تھک سکتا. کبھی خدا تعالیٰ سے نہیں سنو گے کہ اب ہم تو تھک گئے تم کو معاف کرتے کرتے. تم جنازہ دفن کر لو گے اپنا گناہ کرتے کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. صد بار اگر توبہ شکستی بازا, اگر سینکڑوں دفعے تمہاری توبہ ٹوٹ چکی تو بھی مت بھاگو اللہ سے, پھر آؤ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ فرما لے ہدایت کا, دونوں طریقے سے اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے, راستہ بھی دکھاتا ہے, منزل تک بھی پہنچاتا ہے. لیکن دونوں راستے کے سبق کے الگ الگ پیریڈ کے اور سبق کے الگ الگ مقامات ہیں. مدرسہ ہم کو ہراط الطریق کرتا ہے اور عالم منزل بناتا ہے, عالم علم دیتا ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے, اس طرح سے نماز روزہ علم ہے. لیکن منزل تک پہنچانے والے خانقاہیں اور اللہ والے ہیں. جو خود منزل تک پہنچے نہیں ہیں وہ ہمیں منزل تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ جو خود منزل تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں, حقیق الامت نے رحمت اللہ علیہ تھانوی حضرت ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے حج نہیں کیا ہے وہ جغرافیے میں جو پڑھا رہا ہے کعبہ شریف اور جدہ کہ ایسے اترتے ہیں کعبہ شریف کا یوں طواف منا مزدلفہ عرفات میں یوں کیا جاتا ہے اور اس نے حج نہیں کیا. اس کی تقریر کو نوٹ کر لو, پھر اس حاجی کی اس پروفیسر کے پاس جاؤ جس نے حج کیا ہو, آپ کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا کیونکہ یہ بالغ منزل ہو چکا ہے, یہ کعبہ دیکھ چکا ہے, منا عرفات مزدلفہ جا چکا ہے. تو جو اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں ان سے علم منزل حاصل کر لو, مگر منزل تک پہنچنا ہے تو جو منزل تک پہنچ چکے ہیں ان کی صحبت میں رہو.
سبحان اللہ.
اب آپ کو فرق کیسے معلوم ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی آپ ان کی گفتگو سے سمجھ آئیں گے کہ یہ شخص حج کر چکا ہے, اس کی لب و لہجے سے, اس کی گفتگو کی شیرینی سے, اس کے درد دل سے, اس کی کیفیت عاشقانہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ طواف کا مزہ لوٹ چکا ہے.
ماشاء اللہ.
ایک وہ شخص جس نے کبھی کباب نہ کھایا ہو وہ کباب کی تعریف کر رہا, اور ایک وہ شخص جس نے کباب کھایا ہو, دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جس نے کبھی نہیں کھایا وہ تقریر کرے گا کباب کی, خوب خوبیاں بیان کرے گا, مگر اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. اور جو چٹپٹے کباب اڑا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس درمیان میں پانی بھی آتا رہے گا اور رومال سے پانی پوچھتا بھی رہے گا جیسے میں پوچھ رہا ہوں. یہ فرق ہے. میرے شیخ جب اللہ کا نام لیتے تھے ابتدائی تقریر میں آنسو نکل کر یہاں ٹھہر جاتا تھا, اور وہ ایک گھنٹے تک تقریر ہو مگر وہ آنسو اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا تھا, وہیں جمع رہتا تھا.
سبحان اللہ.
ان کی ابتدا ہم کو ہماری انتہا بھی نہیں پا سکتی, اور اس آنسو نے اپنی جگہ بنا لی تھی. ہم غور سے دیکھتے تھے آنسو چمک رہا ہے مگر نیچے نہیں گر رہا ہے, یہ اللہ تعالی کے راہ کے آنسو ہیں جو خود رہنما ہوتے ہیں. خدا کے راستے کے آنسو, اللہ کی محبت کے آنسو, اللہ کے خوف کے آنسو, یہ خود پیر و مرشد ہوتے ہیں, یہ رہنما منزل ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کو, تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کو, شیخ مانے بڈھا شاب مانے جوان, تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کی, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. یعنی اللہ کی محبت سے جو میرے آنسو آنکھوں میں تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تھی, اس لیے کوئی جوان اور بڈھا اس کی تاب نہیں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں, آپ سب اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا, ہدایت طریق کا بھی, ایصال المطلوب کا بھی, علم منزل کا بھی اور بلوغ منزل کا بھی آپ ارادہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ولی عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ خود مرشد دے گا, مرشد آپ کے گھر پہ پہنچ سکتا ہے. یہ بھی بتا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مراد بناتا ہے تو راہبر خود دے دیتا ہے. اب سنو, سلطان نظام الدین, حضرت سلطان نجم الدین کبرا, کبرا کیوں ہے؟ نجم الدین تو مذکر ہے, عربی کا گرامر قاعدہ یہ ہے کہ نجم الدین جب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آنی چاہیے, مذکر موصوف کی صفت مؤنث نہیں آ سکتی, یہاں کبرا مؤنث ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے وہ ہے مؤنث, اس کی صفت ہے یہ کبرا. کیا مطلب؟ نجم الدین حضرت شاہ مولانا نجم الدین صاحب مناظرہ کبرا, یہ کبرا صفت ہے مناظرہ کی, اور مناظرہ مؤنث ہے, تائتانی سے اس کے اندر چھوٹی ہے, صاحب مناظرہ کبرا, ایک مناظرہ لڑے سے بہت بڑا مناظرہ, یہ وہاں مناظرہ چھپا ہوا ہے, یہ کبرا اس کی صفت ہے. مولانا لوگ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو جو عالم ہیں وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نجم الدین کی صفت کبرا آ ہی نہیں سکتی, کہ نجم الدین مذکر ہے, صفت موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آنی چاہیے. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نجم الدین تو مذکر ہے مگر مناظرہ چھپا ہوا ہے, صاحب مناظرہ کبرا, تو مناظرے کی صفت ہے کبرا. ان اب دیکھو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں روتے تھے کہ اللہ کہاں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. کیا پڑھ رہے تھے جنگل میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دیوان حافظ مشہور ہے, جنگل میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اے میرے پالنے والے عالم رب العالمین, آپ کو کہاں ہم ڈھونڈے, کیسے پائیں گے, کیا راستہ ہے آپ کے ملنے کا. رویا کرتے تھے, مگر رونے والے کو والا اللہ کو پا جاتا ہے. رونے والا اللہ کو پا جاتا ہے. جونپور میں ایک مشاعرہ تھا, اس میں ایک نوجوان بچے نے طرح دی گئی تھی. طرح کہتے ہیں جس پر وہ سب شاعر اپنا اپنا کلام لائے. اس کی طرح کیا تھی؟ کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے. مصرع طرح کیا تھا؟ کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے. سب شاعروں نے اپنا اپنا اس میں لگایا بند, مگر ایک نوجوان لڑکے نے جو لگایا تو اس ظالم کو نظر لگ گئی, تین دن کے بعد مر گیا. مگر وہ مصرع کیسا تھا, واقعی قابل نظر تھا. وہ مصرع کیسا تھا؟ اے سہل اشک سیلاب آ جائے میرے آنسوؤں میں. اے سہل عشق, سہل مانے سالاب, سیلاب. اے سہل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. اگر محبوب نہیں ملتا تو اتنا رونا نصیب ہو کہ رونے سے دریا بن جائے اور میں اس میں بہہ کر کے اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں. اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اے دریغا عشق. کتنے بڑے شیخ تھے حافظ شیرازی کی آہ اور رونے کی آواز عرش آدم سے ہل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے سلطان نجم الدین کبری, میرا ایک بندہ حافظ شیرازی ایک جنگل میں مجھے تلاش کر رہا ہے اور مجھ کو رو رہا ہے. تو راہبر ہے, مرشد ہے, لیکن وہ میرا مراد ہے, خالی مرید نہیں ہے. میں نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے, لہذا مرشد تو پیر ہے, راہبر جاؤ, تم خود جاؤ اس کے پاس, کیونکہ اسے پتا نہیں, علم مرشد اس کو نہیں, مرشد کی منازل سے بے خبر ہے. لہذا ان کو بھیجا کہ تم اس جنگل میں جاؤ اور اس کے باپ کا یہ نام ہے, اس کے باپ سے پتا کر لینا. یہ خواب میں نظر آیا ان کو, بس چل پڑے. یہ ہے قسمت, بعض مریدوں کی یہ قسمت ہے کہ مرشد ان کو تلاش کرتا ہے. یہ کیسا پیاسا ہے جس کو پانی تلاش کر رہا ہے. ذرا اس کی پیاس کا مقام تو دیکھو کہ کتنے بلند مقام. یہ کیسی پیاس لگی ہے اس کو کہ پانی اس کو تلاش کر رہا ہے. یہ کیسا مرید ہے کہ مرشد اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے منزل, صاحب منزل پیر کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کو میرا راستہ بتاؤ. آئے ابا کے پاس, پوچھا آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ باپ حافظ شیرازی کے باپ نے کہا میرے سات لڑکے ہیں, چھ لڑکے ہیں. کہا سب کو بلاؤ. سب کو دیکھا تو جو خواب میں دیکھا تھا وہ ڈیزائن نہیں ملی, جغرافیہ نہیں مل رہا ہے. نقشے میں دماغ میں اس نقشے کے مطابق کسی کی تعمیر نہیں ہے. فرمایا تمہارا کوئی لڑکا اور ہے, چھ نہیں ہے. تو ہنسے, کہا ساتواں جو لڑکا ہے اس کو میں لڑکا نہیں سمجھتا, وہ نالائق نکل گیا ہے, وہ جنگل میں روتا رہتا ہے, وہ بزنس نہیں کرتا, وہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا, دنیا نہیں کماتا, دنیا داری سے وہ پاگل ہو گیا ہے اور دنیا داری سے اس کو ذوق نہیں ہے, وہ جنگل میں پتا نہیں کیا تلاش کرتا ہے. فرمایا حافظ شیرازی کے پیر و مرشد سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی دیوانے کی تلاش ہے جس کو تو نالائق کہہ رہا ہے. سب سے بہت نالائق ہے جو اللہ کی تلاش میں ہو اس کو تو نالائق کہتا ہے. نالائق کہہ کر تو خود نالائق ہے کہ ایک ولی اللہ کو تو نالائق کہہ رہا ہے. یہ دنیا جو کما کے لا رہی ہے ان کو تو لائق سمجھتا ہے؟ بتاؤ کدھر ہے جنگل کو. بتایا, اشارہ کیا, جاؤ گا. وہاں دیکھا تو ایک مزدور قسم کا آدمی رو رہا ہے. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, آج یہ پہلی دفعہ بیان کیا ہے. ایک خاص بات, کہ جو کباب کھا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس کے منہ میں پانی ہوگا اور پانی یوں پوچھے گا.
سبحان اللہ.
لہذا جو اللہ والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر جب تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ یہ بالغ منزل ہے, خدا تک پہنچ چکا ہے. کوئی اللہ والا خود نہیں کہتا, دعویٰ نہیں کرتے اللہ والے کہ میں پہنچ گیا, وہ تو اپنے کو مٹا کے رکھتے. طالب منزل کی عقل بتاتی ہے کہ یہ بالغ منزل ہے, طالب منزل کا دل گواہی دیتا ہے یہ بالغ منزل ہے, منزل تک پہنچ چکا ہے اور منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے لاہور جو جا چکا ہے بار بار, وہ سارے اسٹیشنوں سے باخبر ہوتا ہے, وہ کوٹ اڈو بھی جانتا ہے اور مرید کے بھی جانتا ہے, نواب شاہ بھی جانتا ہے, ٹنڈو آدم بھی جانتا ہے, جتنے اسٹیشن کا علم ہوتا ہے. تو جو اللہ تک پہنچے ہیں وہ اللہ کے راستے کے سارے منازل سے باخبر ہوتے ہیں. جس منزل میں آپ کھو گئے ہیں اس منزل سے آپ کو تلاش کر لے گا. جس منزل کے کسی جنگل وادی میں آپ کھو گئے بھٹک گئے وہاں سے آپ کو اٹھا لے گا اور پھر بڑی لائن پر لے آئے گا. وہ دیکھتے ہی حافظ شیرازی نے جب اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے مرشد اور راہبر سے آنکھ ملی تو فوراً فرمایا آنا کی خاطر بنظر کیمیا کنت, اللہ کے وہ بندے جو مٹی کو سونا کرتے ہیں, آنا کی خاطر بنظر کیمیا کنت, وہ اللہ والے جو اپنی نظر سے مٹی کو سونا کر دیتے ہیں, کیمیا ہے ان کی نگاہ, کیمیا ہے مٹی کو سونا کرنے والی. آیا بوت کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آیا بوت آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کنن, اللہ کے وہ بندے جو نظر سے کیمیا بناتے ہیں یعنی فاسق فاجر کو ولی اللہ بناتے ہیں, خاک کو سونا کرتے ہیں. آیا بود کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر ہم پر ڈال دے؟ چشمے بما کنن, کیا ممکن ایک نظر مجھے پر ڈال دے؟ فرمایا نظر کر دم, نظر کر دم, نظر کر دم, کر دیا نظر. مگر فرمایا حافظ شیرازی نے کہ گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, میں سلطان نجم الدین کے میں قدے کا خانتا کا ادنا گدا ہوں, گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی ہے, دنیا والوں میں نے ایک پیر و مرشد کی غلامی کی ہے, مگر کیا ملا اس کو ظاہر بھی سن لو, گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, میں سلطان نجم الدین کبرا مرشد اور پیر کا ایک ادنا گدا ہوں, لیکن مجھے وقت مستی دیکھو کہ میں کیا ہوں. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, جب میں اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہوں پھر میری مقام کو تم اس وقت دیکھو کہ میں کیا ہوں. کہ حکم بر ستارہ کنم, کہ ناز بر فلک, وہ حکم بر ستارہ کنم, کہ میں آسمانوں پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکومت کرتا ہوں. کہ حکم بر فلک اور ناز بر ستارہ کنم, کہ میں آسمان پر حکم جاری کرتا ہوں اور ستارے پر ناز کرتا ہوں, حکم ستاروں کو دیتا ہوں, ناز کی ناز بر فلک وہ حکم بر ستارہ کنم. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے گدڑی سی رہے ہیں, یہ سلطان بلخ ہے جو آج افغانستان میں ہے, بلخ یہ ہمارے دادا, ہمارے دادا کے رشتے دار ہیں, ہم لوگ سلسلے تھانوی والے یہ ہمارے رشتے دار ہیں. تارک سلطنت, تارک سلطنت بلخ کا ہم سب رشتے دار ہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ ہم لوگ انہی کے خون سے ہیں, ہمارا تو حضرت کا تو خون بھی ملتا تھا, ہم لوگ تو روحانی لحاظ سے سلطان بلخی ہیں مگر حکیم الامت تو کا خون بھی ملتا تھا, ورنہ ہمارا سلسلہ نسب خاندان کا بھی ملتا ہے. لیکن دریا کے کنارے گدڑی سی رہے ہیں, دجلہ سیلاب ہے, ایک آدمی پل سے جھانک رہا تھا کہ گر گیا, وہ اتنا زیادہ بیلنس اپنا قائم نہیں کر سکا. اب بیلنس قائم نہ کرنے کی وجہ ہم سے نہ پوچھنا, کہ اس کے جسم کے ساخت میں کیا بات تھی. جب گر گیا, گرنے لگا دریا میں تو بچ نہیں سکتا تھا, دریا بے تحاشا بہ رہا تھا سیلاب, ہاتھی بھی بہ جاتا تو وہ بےچارہ کیا بچتا. ان کے گودڑے سیتے سیتے نظر کے سامنے دیکھا کہ ابھی مر جائے گا. وہ جیسی وہ پل سے گرا, سیکنڈوں کی بات ہے, یہ سیکنڈوں میں یہ تباہ ہو جاتا, سیکنڈوں میں. فوراً ان کے منہ سے نکلا سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے, یا اللہ کیا نکلا, یا اللہ. اسی وقت وہ بیچ میں پل اور دریا کے درمیان میں معلق ہو گیا. نہ کوئی رسا ہے, کوئی رسا نہیں مگر اس کا جسہ معلق, کوئی رسا نہیں ہے اس کا جسہ معلق ہے, بیٹھا ہوا فضا میں, فضا میں معلق ہے. اب جب لوگ دوڑے تو رسا, اب رسا پکڑایا اس کے جسہ کو نکالنے کے لیے, اور رسا پکڑا کہ اس کو پکڑ لو, اوپر اٹھا لیا. تو سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھ دیا, یہ کرامت کیسے آئی؟ فرمایا کہ جب میں نے اللہ کہا تھا تو دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے, الاسم العظم هو اللہ, بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ, ایسا اللہ نکلے کہ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. وہی اللہ اسم اعظم بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج یہ بات میری دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر سچی طلب ہو تو آپ خود کو, آپ کو پیر اللہ بھیج دے گا, مگر آپ منتظر نہ رہیں ناز کے ساتھ کہ ہمارے پاس آئے گا. کیا دلیل ہے کہ آپ کی طلب اس مقام کی ہے؟ آپ ڈھونڈیے, ابدیت بندگی اسی میں ہے کہ آپ ڈھونڈیے مرشد کو, تلاش کیجئے, اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ ملائیے. ہر ایک کے کہنے سے میری تعریف کسی کی تعریف, کسی کی تعریف نہ آئی. یہ وہ راستہ نہیں کہ نانی اما نے دیکھ لیا ہے, اما نے دیکھ لیا ہے. یہ کوئی عورت نہیں ہوتا مرشد کہ نانی اور بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجو. مرشد مرد ہوتا ہے, اس کو آپ خود دیکھو, اس کی مجلس میں بیٹھو دو تین دفعہ. اگر بلڈ گروپ ملتا ہے انشاءاللہ آپ کی روح منزل ارتقا پر پہنچ جائے گی, منزل کی طرف رما دما ہو جائے گی, اور آپ کو ہر لمحے حیات میں بے شمار حیات محسوس ہوگی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو رہے ہیں. اور یہ شعر پڑھیں گے آپ اس مرشد کے لیے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. آپ بزبان حال یہ کہیں گے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول, یعنی میں 16 سال کا جب ہوا بالغ 15 سال میں, تو مجھے یہ مربی مل گئے جو بڑے بڑے علماء کے پیر تھے. ان کا شعر پیش کرتا ہوں. اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, اگر ہیں آپ صادق مانے سچے, اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود طلب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. من یرید اللہ, فرما رہے ہیں اللہ پاک, اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا. نامراد کمزوروں کا ہوتا ہے, اللہ تو صاحب قدرت کاملہ ہے, قاہرہ ہے, غالبہ ہے. ایہ دیہو, کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے کس بندے کی ہدایت کا ارادہ کیا, کیسے معلوم ہو؟ علامت فرما رہے ہیں, یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ میں اپنی فرما برداری کے لیے حوصلہ بلند کر دیتا ہوں. اس کے حوصلے میں لومڑیت ختم ہو جاتی ہے, اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. سن لو غور سے اس بات کو, اس کے اندر لومڑیت نہیں رہتی, شیرانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے تو شیر کیا بیچتا ہے, شیر کیا بیچتا ہے؟ خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے. وہ لومڑی کی کیا کرے, کچھ نفس کی کچھ نفس لومڑی کی دم پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے کسی حسین لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھا تو اے کتی لومڑی نفس تیری دم اکھاڑ دوں گا, اور تجھے کہنا پڑے گا کہ کسی پوچھ اکھاڑ والے سالک سے اور صوفی سے پالا پڑا ہے. پوچھ اکھاڑ معمولی سالک نہیں بھائی, یہ تو میری دم پکڑ کو اکھاڑ لے گا. ایک لومڑی نے دم ڈالا تھا ایک غلے کے برتن میں, وہاں ایک لڑکا چھپا ہوا بیٹھا تھا, وہ جنات کا گھر تھا, وہ اس نے جلدی سے دم اس کی پکڑ لیا, اس کا باپ بھی اسی میں چھپا تھا, اتاری جن کا گھر ہے ظالم جلدی سے چھوڑ دے ورنہ جن مار ڈالے گا, اس کا بابا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, لڑکے تو ضدی ہوتے ہی ہیں, یہاں تک کہ زور لگایا لومڑی نے دم ٹوٹ گئی, دم ٹوٹ گئی اکھڑ گئی اور بھگ سے گری, اور جنات بھی تھا وہاں دونوں بھاگے, اور جنات نے کہا تھا کہ میرے گھر میں وہ جو ہے مانس گنج خوشی ہوئی یعنی کچھ انسان آ گئے ہیں, اس کو چلو تم نکالو, میری بہن اس کو بہن بنایا ہوا تھا لومڑی کو, کہا میری بہن میرے گھر میں مانس گنج ہے, مانس گنج یعنی انسان گھس گئے ہیں, اس نے کہا دیکھو خالی مانس گنج ہوتے تو میں علاج کر رہے وہ دم ہلا کر کے کچھ وظیفہ پڑ رہی تھی ان کو بھرانے کے لیے, لیکن وہاں تو پوچھ اکھاڑ بیٹھے ایسے, یہ میرے پاور سے آؤٹ آف پاور ہے, یہ کام آؤٹ آف پاور ہے. تو ایسے ہی جب صوفی کو مضبوط دیکھتا ہے نفس تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی, نفس کہتا ہے میں اب آؤٹ آف پاور ہوں, پاور اس صوفی کی اس اللہ کے عاشق کی زیادہ ہے. یشرح صدرہ للاسلام, اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. سر صدر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم, کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی جا کر منبر پر بیٹھ کر آپ نے تلاوت فرمائی فتلا حاضر آیا تھا, تو صحابہ نے پوچھا کہ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب, جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے انشرح له الصدر تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے نور میں طاقت ہے, اللہ کا نور بہت ہی طاقتور چیز ہے, وہ جس دل میں آتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر وانفضح, سینہ تو کھلنا معلوم ہو گیا لیکن سینہ کھلنے کی علامت کیا ہے؟
سبحان اللہ,
ہر آدمی کہہ سکتا ہے میرا سینہ کھل گیا. ایک راجا نے ایک غریب سے کہا کہ میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا دوست ہے اور میں تجھ سے کبھی کبھی ملا کروں گا, وہ رونے لگا. اس نے کہا حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میری چھوٹی سی جھونپڑی ہے, دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں جھک کے داخل ہوتا ہوں, آپ ہاتھی پر آؤ گی؟ راجا پہلے زمانے میں انڈیا میں ہاتھی پر بیٹھ کے چلتے تھے, تو میرا کیا حال ہوگا, نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی رہے گی, نہ من مانم نہ دل مانم نہ عالم, اگر فردا بدی خوبی درائی, اس خوبی سے ہاتھی پر جیسے آئے ہو اگر دوبارہ آئے تو میں تو نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی. تو راجا ہنسا, اس نے کہا میں جس غریب کو اپنا دوست بناتا ہوں اس کا جھونپڑی کو اتنی بڑی بلڈنگ میں تبدیل کرتا ہوں, کنورٹ کرتا ہوں کہ جس سے میں ہاتھی کی اس میں داخل ہو جاؤں, یہ میرے ذمے ہے. جو دوست بناتا ہے تو دوست اس کی فکر بھی کرتا ہے, میری دوستی جب تجھ سے ہو گئی تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تیرے جھونپڑی کو اتنا بڑا بنا دوں کہ میں ہاتھی پر آ سکوں. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا بڑا بناتا ہے کہ تعالیٰ میں اپنی تمام تجلیات اور امتثال عوامر اور نواہی اور گناہوں سے بچنے کی تمام پاور کے اس کو دے دیتا ہے. یہ ہے یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے. اب کیا علامت ہے؟ تین علامت ہے اس کی. نمبر ایک, سرور عالم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین علامت جس کو مل جائے سمجھ لو اس کا سینہ کھل گیا, اللہ تعالیٰ کے ارادے ہدایت میں وہ مراد ہو گیا. نمبر ایک, التجافی عن دار الغرور, اس کو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ اچاٹ رہتا ہے, اس دنیا کے جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل کنارہ کش رہتا ہے, اور دھوکہ کیا چیز ہے جو پائیدار نہ ہو یا ساتھ نہ دے. جیسے جنازہ جب اترتا ہے تو کسی کاروبار فیکٹری مرسڈیز قالینے موبائل اور حسین بیویاں یا تمام اس کے معشوق سب قبر میں جاتے ہیں. نمبر ایک, ایک وجہ تو یہ ہو گئی, یہ وجہ معلومی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ. نمبر دو کیا ہے کہ اگر دل کے بہلانے کے لیے تم نے کچھ حسینوں کو انتخاب کیا ہے تو اڑ گیا رنگ جب حسینوں کا, میر اب دل کو کس سے بہلائے. اڑ گیا رنگ جب حسینوں کا, میر اب دل کو کس سے بہلائے. یہ رنگ فخ ہونے والے. سورج کے پجاریوں, بارہ بجے کی سورج پر مت دل دو کیونکہ اثر کے بعد یہ فخ ہو جائیں گے, سورج کا رنگ پیلا ہو جائے گا. اور پیلا ہونے کے بعد پیلا بھی نہیں ملے گا, غروب ہو جائے گا, اندھیرے میں آ جاؤ گے. اللہ کا سورج حاصل کرو جو کبھی غروب نہیں ہوتا. دل میں سورج اللہ کا رات میں اور زیادہ چمکتا ہے. اللہ کے قرب کا سورج آدھی رات کے بعد اس میں روشنی بڑھ جاتی. دھوکے کے گھر تین وجہ سے فرمایا. نمبر ایک کہ ایک قلعے میں پانچ دریاؤں سے پانی آ رہا تھا. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اندر کوئی کنواں کھود لو کیونکہ یہ باہر کے دریا دشمن بادشاہ ان کو باندھ سکتا ہے, مٹی ڈال سکتا ہے, راستہ بند ہو جائے گا. اس نے کہا رہے مولویوں کی باتیں ہیں, چلو ملاؤں کی بات کا سایہ پڑ گیا تم پر, آج تو عیش سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے. کہا رہے دیکھ بیوقوف, دل میں اس نے کہا بیوقوف ہے پچھتائے گا. ایک دشمن بادشاہ کی سی آئی ڈی نے اطلاع کی کہ قلعے میں بادشاہ کے کنویں کنواں نہیں ہے, پانی کا انتظام نہیں, باہر سے پانی منگاتا ہے. بادشاہ دشمن نے سب باندھ ڈال دیے اور پانی ختم ہو گیا. خاندان سلطانیت سب ختم, سب مر گئے پیاس سے. معلومی فرماتے ہیں کہ پانچ دریاؤں سے جو تم عیش لے رہے ہو, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, زبان سے چکھ کر, ناک سے سونگھ کر, ہاتھ سے چھو کر, باصرہ شامہ سامعہ ذائقہ لامسہ, یہ دریاؤں پر عزرائیل علیہ السلام موت سے چند منٹ اور چند گھنٹے پہلے وہ بے ہوشی موت کی تاری کر دیں گے. پھر تمہارے دریا سب کے سب بند ہو جائیں گے اور باہر کی لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. بچوں کو دیکھو گے نظر نہ آئیں گے. کباب کا ذائقہ, کباب منہ میں ڈالا جائے گا مگر چکھ نہ سکو گے. باتیں اب بچے کہیں گے ابو بولو نا کیسا مزاج ہے, ابو سنتے ہی نہیں ہیں. ہاتھ سے چھوو گے کچھ محسوس نہیں ہوگا. سارے پانچوں دریا ختم. ایک دن ایسا آنے والا ہے اس کا نام موت کی غشی ہے, جس پر اختر کا شعر ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. آ کر قضا باہوش کو, ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. ساری اسکیم اب چھت ڈالنا ہے, اب لنٹر ڈالنا ہے, فلانا پلاٹ خریدنا ہے, فلانی موٹر لینی ہے, سب ختم. کس سے ختم؟ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. نمبر دو, یہ پہلی مثال معرومی نے دی. نمبر دو, ایک شہزادہ ایک بڈھی پر جادو کی وجہ سے عاشق ہو گیا. 80 سال کی بڑھیا اور 16 سال کی شہزادی چاند کی طرح کہ اندھیرے میں ہو تو روشنی ہو جائے. اس کو چھوڑ کے رات بھر ایک بڈھی کے پاس جاتا تھا. 80 سال کی بڑھیا تھی, بال سفید, گال پچکے ہوئے, وہ جادو کر دیا تھا. تو جادو سے خراب چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھی چیز خراب لگنے لگتی ہے. کئی برس جب بچے نہیں ہوئے اس کی بیوی سے تو باپ نے کہا کہ میں دادا کب بنوں گا. تمام بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں کو بلایا, سب نے کہا اس پر جادو ہے, یہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں, ایک بڈھی کے پاس جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جادو اتارو, لیکن علامت کیا ہوگی کہ جادو اتر گیا ہے. اللہ والوں نے بتایا جب جادو اتر جائے گا تب اپنی بیوی کو دیکھ کر روئے گا کہ آج تک میں نے کیوں ناقدری کی, اور بڑھیا کی طرف جانے سے روئے گا کہ میں اس بڈھی کی عشق میں کیوں پھنسا ہوا تھا. دونوں جگہ روئے گا, وہ بیوی کے پاس روئے گا ناشکری کے غم میں, اور بڈھی کے پاس جانے سے روئے گا کہ اپنی زندگی کے غارت گری کی وجہ سے کہ زندگی غارت کر دی, میں نے تباہ کر دی. اللہ والوں نے عمل کیا اور جادو اتر گیا. اس کے بعد بڑھیا کے پاس
بڑھیا کو دکھایا گیا بلا کر, تو کہا ہاں, سر پیٹنے لگا کہ میں نے زندگی کہاں تباہ کی. اور اس شہزادی کو دیکھ کر کہا, آہ میں نے کیوں ناشکری کی ایسی پیاری صورت کو چھوڑ کر. ہم کہاں معرومی فرماتے ہیں, جو لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وی سی آر اور ٹی وی اور یہ تمام رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ایک دن رونا پڑے گا جب حقیقت کھل جائے گی تو, اور جادو اتر جائے گا. اللہ والوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہارا جادو اتر جائے اور تمہیں اللہ اور رسول پیارے لگنے لگے اور دنیا تمہیں بڈھی 80 سال کی لگنے لگے. دو بات ہو گئی. نمبر 3, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مگرمچھ ہوتا ہے جس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے, دیکھو اتنا بڑا منہ, وہ بھوکا جب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے دریا کے کنارے لیٹ جاتا ہے. چڑیا اس کے دانت میں خلا ہوتا ہے, کیڑے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, خلال کرنا جانتا نہیں. گوشت سڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں, چڑیا آ کے بیٹھتی ہیں, خوب چہچہاتی ہیں اس کے منہ کے اندر, حالانکہ ان کو خبر نہیں کہ ہم موت کے منہ میں. ابھی یہ منہ جو کھلا ہے یہ مگرمچھ آخر میں بند کر لے گا. چڑیوں کو خبر نہیں, نادان ہیں, بس بیٹھی ہوئی خوب چہچہا رہی, واہ واہ کیا عمدہ کیڑے ہیں, کیا عمدہ ٹیلی ویژن ہے, کیا عمدہ وی سی آر ہے, کیسی عمدہ ٹیڑیاں یہاں رقص و ناچ کر رہی ہیں. اور مگرمچھ خوش ہو رہا ہے, اچھا خوب جمع ہو جاؤ, خوب کھاؤ چہچہاؤ, ابھی ہم جب منہ بند کریں گے تب پتا چلے گا کہ تم کہاں پہنچ گئی. 20 چڑیا ادھر 20 چڑیا ادھر, دونوں سائڈ جب بھر گئی تو اس نے یوں منہ کو دیکھو میرے ہاتھ کی طرف یوں منہ سمیٹا اور سب 40 چڑیا کو نکل گیا.
اللہ,
اب جب پیٹ میں پہنچ گئی تب چڑیوں نے آپس میں کہا, یار ہم کہاں آ گئے, وہ ٹیٹیاں ہماری کہاں گئی, وی سی آر اور میرے ناچو گانے کے تمام اسباب عیش کدھر چلے گئے. ماں رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لو 2000 گز کا, کتنے ہی ٹی وی وی سی آر دیکھ لو, لیکن ایک مگرمچھ قبرستان میں صرف 2 گز کا منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے. زیادہ لمبی چوڑی نہیں, 2 گز بس, آخر میں 2 ہی گز ملے گا. یہ ہے انداز غرور. اور اس کے بعد دوسری علامت صحابہ نے فرمائی آپ نے, وہ انعام ہو تو الادار القلود, اور آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہو. جیسے ویٹنگ روم میں مسافر ہوتے ہیں لیکن ریل کا انتظار کرتے ہیں, ہم ایک ریل سے آئے ہیں اس کا نام پیدائش کی ریل ہے, اور ایک ریل سے جانا ہے اس کا نام موت کی ریل ہے. ہم انتظار اور پلیٹ فارم پر ہیں, ہم پلیٹ فارم پر ویٹنگ روم میں ہیں, موت کی پیدائش کی ریل سے آئے ہیں اور موت کی ریل سے جانا ہے. اس کا نام کیا ہے, الانام الی القلوب, اللہ کی طرف متوجہ رہو ہر وقت کہ ہمارا ہم کو ڈیپارچر ہونا ہے اور رن وے ڈیپارچر پر ہم موجود ہیں. نمبر 3, الاستعداد للموت قبل نزول ہی, موت کے آنے سے پہلے اپنی فائلیں, روزہ, نماز, حج, زکات سب درست کر لو, بقایا ادا کر لو, قضائے عمری ادا کر لو, زکات بقایا ادا کر لو, صدقہ فطر نہ دیا ہو دے لو, جتنے بھی کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہو اس سے معافی مانگ لو, کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وہ آج آ کر مجھ سے لے انتقام, قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام, خدا پاس مجھ کو خجالت نہ ہو, بروز قیامت ندامت نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے مولانا
کریم. ہم بالکل بھول گئے تھے بہت اہم خوشخبریاں, ایک خوشخبریاں نہیں ایک خوشخبری دے رہا ہوں. اس اتوار کو یعنی آج جمعہ ہے, سنیچر کل ہے, بس ایک دن کا فراق ہے. اتوار کو سندھ بلو سوسائٹی گلستان جوہر 12 نمبر میں, جو میرا وہاں خانقاہ ہے جنگل میں منگل, وہاں آپ لوگوں کو دین کی بات سنائی جائے گی. مقصود میرا یہی ہے, لیکن وہاں ناشتہ بھی ملے گا.
ماشاءاللہ.
کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جس بندرگاہ پر لنگر نہیں ہوتا, سب کوئی بحری جہاز وہاں لنگر انداز نہیں ہوتا. ذرا انداز تو دیکھو, یہ بیان انداز بیان, جس بندرگاہ پر لنگر نہیں ہوتا, کوئی بحری جہاز شپ جو ہے وہاں لنگر انداز نہیں ہوتا. یہ ہے انداز بیان اختر کا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ.
اس درجے حلاوت ہے میرے طرز بیان میں, خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے, جوس پینے والوں چوس رہی ہے. تو آپ سب کو وہاں دعوت دے رہا ہوں. دعوت الی اللہ بھی ہے, دعوت الی الباطن بھی ہے, اور دعوت الی البطن بھی ہے. آج میں وہاں, کل انشاءاللہ اجتماع بطن اور اجتماع باطن دونوں دریا ملا دوں گا انشاءاللہ. جمنا بھی ملے گا, گنگا بھی ملے گا. سنگم پہلے باطن تقریر دین ہوگی انشاءاللہ, اشعار پڑھے جائیں گے, میری تقریر ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ ناشتہ ملے گا, اور وہی لنگر ہے تاکہ وہاں لنگر اندازی آسان ہو جائے آپ لوگوں کو. خشک ملا کے پاس کہیں کوئی نہیں جاتا. یہ بھی سن لو, جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب سخی تھے. سخاوت نبیوں کے لیے لازم تھی, اور بخل اور نبوت میں منافات ہے تو ولایت میں اور بخل کنجوسی میں بھی منافات ہے. اور فجر کے بعد فوراً چلنا ہے, نماز فجر کے بعد بلا تاخیر آپ وہاں پہنچ جائیں. جتنا دیر لگے گی اتنے ہی آکسیجن کا اسٹاک ہوگا. ابھی ہمارے ایک دوست کے تحت 4 لاکھ خرچ ہوئے کراچی میں, 4 لاکھ ڈاکٹر تمام قلب کا اور خون کا تمام ٹیسٹ ہوئے, آخر میں فیصلہ ہوا کہ آپ کو ہارٹ کی بیماری نہیں ہے, آکسیجن کم ہو گئی. تو 4 لاکھ کا آکسیجن کا جو 4 لاکھ کا وہاں ملے گا آپ کو, اس میں سے 1 لاکھ آپ دے دیجیے گا, چوتھائی بھی نہ دو گے. 4 لاکھ کا آکسیجن ملے گا وہاں, لیکن یہ محل آپ کو ہنسانے کے لیے ہے, کچھ پیسہ ویسا نہیں چاہیے.
آپ سلامت رہو, با کرامت رہو, تا قیامت رہو, اللہ یدم سلامت رکھے.
کب نکاح ہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہ تو خواتین کا بھی انتظام ہے بھائی. جزاک اللہ. خواتین کا اوپر انتظام ہے, جہاں کسی مرد کا پہنچنا تو درکنار, اس کا سایہ بھی نہیں پہنچے گا, سخت شرعی پردہ رہے گا, اور اتنا مزہ آئے گا کہ ہاتھ سے بھول جاؤ گی. صاف ستھری ہوا, اللہ کی محبت کی آہوزاری اور گرم بازاری انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائی, اب یہ جو ہے حق الیقین کی بھانجی کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہہ سب تھا اچانک کیا عمر تھی؟ اچھا خیر, اچانک انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ. اور ڈاکٹر قرار صاحب بہت بیمار ہیں ہمارے دوست, یعنی سخت بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا دے. اور انادیل بنت محمد افتخار کی صحت, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ڈاکٹر محمد نبی منظر مرحوم, ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی شبیر احمد صاحب کی بھی حاجت پوری فرمائے. یہ کیا ہے؟ اچھا, احمد غازی کی شادی ہے طارق مصطفیٰ کی بہن کے ساتھ, مہر ہے 51,000 معجل. اچھا, والدہ محترمہ کی صحت. میں آج سب کی دعا کروں اللہ ہم سب کی حاجت پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجت کو پوری فرمائے, تمام نیک ارادوں میں بامراد فرمائے.